کہاں سے شروع کرنا ہے آج؟ 62
شاستر پر تلاوت
ہوگی، پرانی بات ہوگی تلاوت، پچھلے سال بھی بتایا کہ تلاوت ہوتی ہے، یہ بتائیں 61 کا ترجمہ رہتا ہے ابھی؟
نہیں جی، ہو چکا ہے،
پھر 62 سے شروع کر رہے ہیں، پورا رکوع مکمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی فإذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برعد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر ولا شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہ لا یاتی بخیر هل یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو, انسانوں کو ان کے ظلم کے باعث پکڑ لیتا, ان کا مؤاخذہ کرتا, ما ترک علیہ من دابت, تو اللہ تعالی زمین پر کسی جاندار کو, چلنے پھرنے والے جاندار کو باقی نہ چھوڑنے دیتا. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی, لیکن وہ انہیں ایک معین مدت تک زندہ رکھتا ہے, یا یؤخرهم ان کی اجل کو, ان کی موت کو معین مدت تک, تا ایک معین مدت تک ٹال دیتا ہے. فاذا جاء اجلهم, پس جب وہ معین مدت کا وقت آ جائے گا, لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون, تو ایک لمحہ بھی نہ پیچھے جا سکیں گے اور نہ پہلے آ سکیں گے, یعنی اس معین وقت کے کو سے نہ آگے نکل سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث خدا تعالی پکڑتا نہیں, ان کو سزا نہیں دیتا, کیونکہ اگر خدا یہ فیصلہ فرما لے, اللہ تعالی یہ فیصلہ فرماتا کہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑا جائے, تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہنے دیتا. یہ کیا وجہ ہے, ظلم انسان کرے اور بھوکتے جاندار؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاد ہے یا بھول گئے ہیں کیا کہا تھا میں نے, یاد ہے آپ کو؟ بتائیں. باقی جاندار جو ہیں وہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہیں, اور جو ایولیوشن کا نظریہ ہے اس کا جواب ہے اس مثل میں. جو لوگ ارتقاء کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جاندار اپنی ذات میں اپنے حق پر پیدا ہوئے ہیں, اور اتفاقاً ترقی کرتے کرتے ہر جوڑ پر جو ایک نو کا دوسری نو سے ہوا ہے, اتفاقی حالات یا حادثات کے نتیجے میں اگلی نو پیدا ہوئی ہے. وہ ہر نو اپنی ذات میں آنے کی حقدار تھی, اور بڑھتے بڑھتے ان اتفاقات کے نتیجے میں زندگی کا سفر ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف جاری رہا, یہاں تک کہ انسان پیدا ہو گیا. اگر یہ بات ہے تو انسان ایک اتفاقی حادثہ بھی ہے, انسان بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, اور اس سے پہلے کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ڈیزائن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہر جوڑ اپنی ذات میں الگ حق رکھتا ہے. یہ ظلم ہوگا کہ ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کو بٹایا جائے, لیکن اگر مقصود انسان ہو اور یہ اس تک پہنچنے کی منازل ہوں, تو پھر اگر مقصود ناکام ہو جائے تو منازل بیکار ہو جائیں گی. اس لیے ان کا مٹانا ایک لازمی و طبی چیز ہے. صرف یہ بحث نہیں ہے کہ انسان کی خاطر ان کو پیدا کیا گیا ہے, کیونکہ انسان نہیں رہے گا تو اب ان کی کیا ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ اپنی ذات میں وہ پیدا کرنا مقصود نہیں تھی چیزیں. تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب ہم نے خلیفہ پہنانے کا فیصلہ کیا تو اصل مقصد صرف آدم کی پیدائش ہی نہیں بلکہ آدم کے بعد ترقی کر کے اس کا باخدا ہونا دراصل یہ آخری مقصود ہے. جب اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا اور بیکار گیا تو پہلی ساری چیزیں تو ذرائع تھیں وہ بےمانی ہو گئی ہیں, اس لیے ان کا مٹا دینا لازم ہے, اس میں کوئی ظلم کا سوال نہیں ہے. تو یہ بہت ہی گہرا جواب ہے اس کا ارتقائی نظریے اندھے ارتقاء کے قائلوں کے لیے کہ ہرگز اندھا ارتقاء نہیں ہے, ایک بامقصد ارتقاء تھا. جو ابتدائی منازل تھی وہ بھی اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی اور آخری بھی اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی. آخری منزل کے لیے یہ رستہ تھا جس میں سے بہرحال زندگی کو گزرنا تھا, بس جب آخر فیل ہو گیا تو پچھلی ساری چیزیں بیکار گئیں. اور اجل مسمہ کا مضمون بھی پہلے بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ اجل مسمہ سے مراد زندگی کی آخری امکانی حد ہے جو ڈیزائن میں داخل ہے. اس میں بہت سی شرطیں ہیں, وہ اگر پوری نہ ہوں تو اس آخری حد سے پہلے ایک چیز ختم کی جا سکتی ہے. اگر یہ ختم نہ کی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ ایک وہ سوال اٹھاتا کہ ہم تمام جانوروں کو ہلاک کر دیتے. آخری حد سے مراد یہ ہے ایک چیز جس کے ڈیزائن میں, اس کی بناوٹ میں ایک عمر داخل ہو گئی ہے, اور دنیا کی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے. اس مقررہ عمر سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, اور جب وہ آ جائے تو پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا, نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے پھر نہ اضافہ ہو سکتا ہے. ہر چیز اس مقررہ مدت کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے اس سے پہلے بد انجام کو پہنچ سکتی ہے. اس غلطی کی معافی کے نتیجے میں اسے پھر بقیہ مہلت دی جا سکتی ہے. بس حضرت نوح کی قوم سے جو واقعہ ہوا یا حضرت یونس کی قوم سے جو واقعہ ہوا, یہ دو مثالیں ہیں اس بات کی کہ ایک کو اجل مسمہ تک بڑھا دیا گیا, ایک کو اجل مسمہ سے پہلے ہلاک کر دیا گیا. تو اجل مسمہ سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اس موت کی گھڑی کو دوسرے حالات کی وجہ سے بھی پہلے نہیں لایا جا سکتا. اجل مسمہ اپنی جگہ ان معنوں میں قائم رہے گی کہ اگر اسے چھوڑا جاتا اپنی اصلی حالت پر اور معمول کے مطابق وہ زندگی کا سفر جاری رہتا تو یہاں پہنچ کر اس نقطے سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. یہ ہے اجل مسمہ کا معنی. اور اس سے پہلے پہلے اجل جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے, سمجھیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اور یہ مشرکوں کا یہ حال ہے, یا مشرکوں کی بات ہو رہی ہے, يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے یا جو پسند نہیں کرتے, ویسے ہی تو اپنے لیے کا لفظ نہیں ہے, مَا يَكْرَهُونَ, جو وہ پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے بنا دیتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں. اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ان کے لیے بھلائی ہے, ان کے مقدر میں تو بھلائی ہے. لا جرم اَنَّ لَهُمُ النَّارَ, ہرگز کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ مقدر ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, اور وہ اس میں بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے. مفرط ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی ساتھی نہ رہے, کوئی مددگار نہ رہے. کلّاہ لقد ارسلنا الی اُمم من قبلک, اللہ کی قسم ہم نے اس سے پہلے امتوں کی طرف, تجھ سے پہلے, من قبلک, امتوں کی طرف رسول بھیجے. ارسلنا کے بعد رسول کا لفظ نہیں آیا, مگر ارسلنا میں چونکہ رسالت کا مضمون شامل ہے اس لیے اس کے ترجمے میں رسول شامل کیا جائے گا. ارسلنا مطلب ہم نے بھیجے, کون بھیجے؟ رسول بھیجے. تلا ہے خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ہم نے اس سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے, تجھ سے پہلے, اس سے پہلے نہیں, تجھ سے پہلے, قبلے کا, من قبلے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, تو شیطان نے ان لو امتوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, بس آج کے دن بھی وہی ان کا ولی ہوگا جو خود بے اختیار ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے, یا ہونے دردناک عذاب ہے, بس خالی لفظ ہے. بھائی جب اردو میں پڑھتے ہیں دردناک عذاب ہے تو اس میں بیچ میں ایک لفظ داخل کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے, ان کے لیے دردناک عذاب لکھا ہوا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور ہم نے تیری طرف نہیں اتاری کتاب. وَمَا أَنزَلْنَا, ہم نے نہیں اتاری علیکا, تجھ پر, الکتاب, یہ کتاب, الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ, مگر اس غرض سے تاکہ تو ان پر وہ باتیں کھول دے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وہدوں و رحمت لقوم یؤمنون, اور ہدایت کے طور پر اور رحمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دو وجوہات بیان ہوئیں, جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ ان کے آپس کے جھگڑے, آپس کے اختلافات طے کرنے کے لیے یہ کتاب تمام مضبوط دلائل رکھتی ہے اور روشنی کے سامان رکھتی ہے. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو کھلی کھلی ہدایت اور رحمت کا باعث ہے. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. فأحیا بہ الارض بعد موتہا, بس اس احیا بہی, اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. ان فی ذلک الآیۃ لقوم یسمعون, اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. جہاں تک زمین سے زندگی کا پیدا ہونا ہے اس میں سننے کا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سنے نہ سنے اس کو دکھائی دیتا ہے. بس یہ مضمون کا رخ پلٹا ہے, ایک اور معنی کی طرف توجہ دلانے کی خاطر بتایا گیا ہے کہ جب ہم آسمان سے پانی کی بات کرتے ہیں تو اول مقصود روحانی پانی ہے, اور دنیاوی پانی ایک مثال کے طور پر تمہاری رہنمائی کے لیے, تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے بیان کیا جاتا ہے, مگر اصل اعلی مقصد روحانی پانی کی طرف توجہ پھیرنا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یسمعون کی بحث بے تعلق تھی. فرماتا ہے ہم پانی آسمان سے اتارتے ہیں اور زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, یعنی وہ دنیاوی لوگ جو زمینی ہو چکے ہیں ان کے لیے زندگی کا سامان لے کر وہی اترتی ہے, مگر وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو سنتے ہیں, مگر زمین تو سنتی نہیں. اس لیے زمین والی بات اپنی جگہ ختم ہو گئی, پھر نیا مضمون جو شروع ہوا ہے اس کے حوالے میں اس کے آخر پر یہ آتا ہے یہ قومی یسمعون, جو سننے والے لوگ ہیں وہی اس آسمانی پانی سے فائدہ اٹھائیں گے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور زندگی کی مثالوں میں ہمیشہ خدا تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں رکھی ہوئی ہیں, کچھ سبق آموز باتیں ہیں. فرمایا دیکھو تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے, یعنی سبق آموز باتیں ہیں. عبرہ میں واحد استعمال ہوا ہے لفظ, مگر عبرہ بمعنی سبق آموز باتیں ہیں, ایک واحد عبرت مراد نہیں ہے. عبرت جنس کے لفظ طور پر جب استعمال کیا جائے تو اس میں چما کے معنی داخل ہو جایا کرتے ہیں. بس تم میں تمہارے لیے یقیناً چوپاؤں میں
سبق آموز باتیں ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے. من بین فرثن و دمن, گوبر اور خون کے درمیان. لبنن خالصن, صاف ستھرا پاکیزہ دودھ. صائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے لذت کے سامان رکھتا ہے, آسانی سے گلے سے اتر جانے والا. صائغن کہتے ہیں جو آسانی سے اتر جائے اور پسندیدہ ہو. مشروب وہی آسانی سے گلے سے اترتا ہے جو پسندیدہ ہو. جہاں ذرا دقت پیش آئے, اس کے اندر کوئی بدمزہ بات ہو, تو انسان بمشکل گھونٹ بھرتا ہے, لیکن جو پسندیدہ چیز ہے اس کے گھونٹ خود بخود اترتے ہیں. تو سائغن لفظ میں آسانی سے اترنا اور پسندیدہ ہونا دونوں باتیں شامل ہیں. اب یہاں بطون میں ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, بطون ہا کی بجائے ہی جو کہا گیا ہے یہ بھی اسم جنس کے لیے استعمال ہوا ہے. جی وہی مقصد ہے نا. یہاں گائے اور بیل کی بحث نہیں اٹھائی گئی, بکری اور بکرے کی بحث نہیں چھیڑی گئی. اس لیے جب ہی لفظ استعمال ہوگا تو اس میں دونوں شامل ہو جائیں گے, اور جنس مراد ہے. تو اس کی جنس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے کہاں کہاں سے, کس جگہ سے دودھ نکالا ہے. بین فرثن و دمن, گوبر اور خون کے درمیان سے. اب گوبر اور خون کے درمیان سے کیسے دودھ نکلتا ہے یہ بتائیں. نمشتر صاحب, فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو نا آج کل, طاقت آ گئی ہے؟ دوستو بہت بےچارے گر گئے تھے صحت کے لحاظ سے, چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا تھا, تو میں ان کو فاسٹ فوڈ سے رکھ دیا ہے. کافی کہتے ہیں فرق ہے, بہت
فرق. اچھا
بتائیں پھر فرق جو پڑ گیا بتائیں. گوبر اور دودھ کے درمیان کیا مطلب ہے, دودھ کیسے نکلتا ہے گوبر اور دودھ کے درمیان اور خون کے درمیان میں سے؟
خون سے گوبر اور خون ادا کر کے بیچ میں اچھی چیز جو ہے نکال دے
رہا ہے. کہاں سے نکالتا ہے
وہ جو خوراک کھاتے ہیں؟
وہ تو خون میں سے نکلتا ہے دودھ,
خوراک کھانے سے خون بنتا ہے.
انتریوں میں سے نکلتا ہے دودھ,
خوراک کھانے سے خون بنتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے. اب بتائیں جی, امام صاحب کچھ مسکرا رہے ہیں, کچھ ہے بات؟ اگر آپ نے نہ بتایا تو آپ کی بیگم صاحب بتا دیں گی, پھر نہ کہنا کہ سلندگی ہوئی مجھے. قرآن پر اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے درس میں جو میں بات بتاتا ہوں لوگ بھول بھی جاتے ہیں جلدی سے. میں نے سمجھایا تھا کہ خون غذا کا ایک کنارہ ہے آخری, اور گوبر اس کا دوسرا کنارہ ہے. گوبر ویسٹ ہے, لیکن دودھ جو ہے وہ آخری مقصود نہیں, کیونکہ دودھ سے خون بنتا ہے. کیونکہ جو بچہ بھی دودھ پیتا ہے اسی دودھ سے وہ خون بناتا ہے. جس کی غذا دودھ ہو وہ آگے دودھ نہیں بناتا بلکہ خون بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون آخری مقصود ہے جس سے تمام زندگی کی توانائی حاصل ہوتی ہے. بدن کی ہر چیز خون سے پیدا ہوتی ہے, اور دودھ اس ابتدائی غذائی حالت کا نام ہے جو خون بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے. بس گوبر اور خون کے درمیان کی منزل دودھ ہے, اور یہ خدا تعالیٰ نے نظام جاری فرمایا ہے کہ دودھ بنا کر اسی سے خون بنانے کے سارے سامان ہوں, اور جو فضلہ اس میں باقی رہ گیا ہے وہ پھر گوبر بن جائے. صاف پتہ چلا کہ اس میں خون کی حالت بھی ہے اور گوبر کی حالت بھی ہے. دودھ پینے والے بچے سراسر دودھ کو خون تو نہیں بنا دیا کرتے، ان کا فضلہ نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے اس میں فضلہ بھی شامل ہے اور خون بھی شامل ہے، دوبارہ پھر صفائی ہوتی ہے تو فضلہ الگ ہو جاتا ہے اور خون الگ ہو جاتا ہے. من بین فرس و دمن، ان دونوں کے درمیانی حالت کا نام دودھ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو سائغن ہے. اگر محض خون سے ہی خون لیا جاتا تو وہ سائغن نہیں تھی، وہ تو حلام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس سے تو انسانی اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں. اس لیے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دودھ کی حالت کا بیان پیدا کرنا ایک بہت ہی اعلیٰ نظام ہے. ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے اور انگوروں میں سے، تتخذون منه سکرا ورزقنا سنا، تم ان میں سے شراب بناتے ہو، نشہ آور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور رزق حسن بھی ہے. ان فی ذلک الآیت لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نخیل اور اناب کو نعمتوں کے طور پر پیش فرمایا جا رہا ہے اور نتیجہ سکرن بیان ہوا ہے جو حرام ہے، تو پھر یہ خدا کا کیا احسان ہوا کہ سکرن کا ذکر فرمایا بطور نعمت کے، اور بعد میں فرمایا ورزق حسنا، اور رزق حسن بھی. کسی کے ذہن میں کوئی ہے نقطہ تو بتا دے. ہاں ہاں بتایا صاحب، فرمایا
کہ یہ انسان کی غلطی کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں تو ایک نعمت ہے لیکن اس کو ایک غلط استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ
مگر اس کو کیوں اس طرح ظاہر فرمایا ہے اس جوڑ میں، پہلی آیت کی جوڑ کے ساتھ، جسے لگتا یہ ہے کہ بطور نعمت ذکر ہے.
وہ فرس بنا دیتے ہیں نا، یعنی وہ جو نعمت ہے اس کو پھر گن کی طرف انسان اپنے غلط استعمال کی طرف سے،
یہ جوڑ ہے اس کا. درست ہے یہ بات، یعنی پہلے ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو نکالا ہے فرس اور خون کے درمیان سے، اور فرس اور خون دو اصل کنارے ہیں. تو جو شخص غذا کا فرس والا حصہ استعمال کرنے کو پسند کرے، اور جو اعلیٰ چیز ہے دودھ یا خون، اس کی بجائے فرس کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے. مگر ہوتے ہیں لوگ. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ انگوروں کا سب سے زیادہ استعمال شراب بنانے میں ہے، کھانے میں بہت کم ہے. ساری دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ، اور اس زمانے میں جب عربوں عرب تھے، اس وقت کھجور بھی اگرچہ غالب طور پر تو نہیں مگر بڑی حد تک شراب بنانے میں کام آتے تھے. اور اب ہمیں علم نہیں ہے کہ کس حد تک کھجور سے شراب بنائی جاتی تھی، کیا وہ غالب حصہ تھا اس کے استعمال کا یا کم تھا. مگر عنب کے متعلق تو ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کھجوروں سے جو انگوروں سے جو شراب بنائی جاتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بنایا تھا اس غرض سے کہ وہ انگوروں کے طور پر استعمال ہو، کھجوروں کے طور پر استعمال ہو، لیکن انسان جو گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اس سے شراب زیادہ بناتا ہے اور پہلے بناتا ہے، اور کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے. تو جو صاحب عقل لوگوں کے لیے نشان ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا اعلیٰ استعمال کرو، ان کا گندا استعمال نہ کرو، کیونکہ ہر نعمت میں فرس بھی داخل ہے. دودھ کی جو مثال ہے اس میں کھول دیا خدا تعالیٰ نے کہ ایک پہلو اس کا فرس کا ہے. اب کوئی احمق ہوگا جو فرس والے پہلو کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے فائدے والے پہلو سے اجتناب کر جائے. لیکن مکھی ایسی نہیں مکھی اس کی اچھی چیزیں چنتی ہے. اور ایک اور نصیحت انسان کے لیے شہد کی مکھی میں رکھ دی گئی, لیکن وجہ یہ ہے کہ اس پر وحی ہوئی ہے. بس وہ لوگ جو وحی کی نعمت سے مالا مال ہوں, ان کی صلاحیتیں روشن ہو جائیں, وہ فرض کی طرف کبھی نہیں جھکیں گے, بلکہ ہر غذا کے اعلیٰ پہلو کی طرف جائیں گے. اور اس کی بہترین مثال مکھی ہے. اور بہترین مثال مکھی اس لیے ہے کہ مکھی کے اندر دونوں قسمیں موجود ہیں. ایک وہ مکھی جسے وحی ہوئی ہے اور وہ صرف اچھی سے اچھی چیز پہ منہ مارتی ہے, گند کی طرف دیکھتی بھی نہیں, اور جس پر وحی نہیں وہ فرش پر گرتی ہے اور پھولوں سے کوئی تعلق نہیں اس کا. پھولوں کے رس میں چوڑنا بھی اس کو نہیں آتا, نہ اس کا ذوق شوق ہے. گندگی کی طرف بڑے دوڑ کے گرتی ہے, اڑ کے جا پڑتی ہے اس طرف. تو ایک ہی مثال میں وہی سلسلہ ابھی تک جاری ہے. فرش اور دم کے درمیان جو دودھ ہے, فرش اور دودھ کے درمیان جو تفریق ہے, اور لوگوں کی توجہات کس طرح, کچھ کی اس طرف ہیں, کچھ کی دوسری طرف ہیں. لیکن وہ لوگ جو نعمتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور گندگی سے اجتناب کرتے ہیں, وہ وہی ہیں جو صاحب وحی ہوں. اور مکھیوں میں بھی یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ مکھی کی جس قسم پر وحی ہوئی وہ تو پاک چیزوں پر منہ مارتی ہے اور پاک چیزیں بناتی ہے, گندگی سے بچتی ہے اور بیماری گندگی کے اثرات سے نجات بخشتی ہے, بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ مکھی جس پر وحی نہیں ہوئی وہ گندگی پہ منہ مارتی ہے اور بیماریاں پھیلانے کا موجب ہے. تو دونوں میں کتنا بڑا تضاد ہے. بس وہ دنیا دار لوگ جو خدا کی نعمتوں کے غلط استعمال کرتے ہیں, جو دودھ کی بجائے شراب پر جھکتے ہیں یا پھلوں کی بجائے شراب کی طرف توجہ کرتے ہیں, ان کے دنیا کے معاملات بھی گندگی میں منہ مارنے کے مشابہ ہیں. ان کے سارا نظام بگڑ جاتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں وہ. اور وہ جو وحی کے خطابے چلتے ہیں وہ نہ صرف خود شفا پاتے ہیں بلکہ دوسروں کو شفا دینے کا موجب بن جاتے ہیں. ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون. یہ چونکہ زیادہ گہرا مضمون ہے اور ایک سے زیادہ باتیں بہت سی اس میں مضمر ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی بجائے فکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. عقل میں ہر پہلو پایا جاتا ہے, لیکن ظاہر سب سے اول معنی عقل کا یہ ہے کہ صاف بات دکھائی نہیں دے رہی تمہیں, تمہیں عقل نہیں ہے. صاحب فکر اس کو کہتے ہیں جو گہرا نیچے اتر کے معاملات کی تلاش کرتا ہے, اور صاحب عقل وہ ہے جس کو صاف کھلے کھلے مضامین دکھائی دیتے ہیں. اگر نہ دکھائی دیں گے تو کہیں گے بالکل عقل نہیں اس شخص کو, اچھے برے کی تمیز ہی کوئی نہیں. لیکن فکر میں جستجو ہے, اس کے اندر گہرا تفحص ہے, بات کی تہ میں اتر کر پھر چیز کا تلاش کرنا ہے. تو فرمایا یہ جو دوسری مثال ہے یہ فکر کی محتاج ہے, اس پر غور کرو گے تو بہت سے تمہارے زندگی کے مسائل حل ہوں گے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. ہیں رہ گیا کس کا؟ اچھا معاف کرنا. وہا ربک الی النحل, اور تیرے رب نے, تفصیل تو بیان کر چکا ہوں اب ترجمہ آنے والا تھا, تیرے رب نے وہی فرمائی نحل کی طرف یعنی شہد کی مکھی کی طرف. ان اتخذی من الجبال بیوتن, کہ تو پہاڑوں پر گھر بنا, اور من الشجر اور درختوں پر, ومما یارشون اور اس چیز پر جو وہ اونچا اٹھاتے ہیں. اس میں رفت کا مضمون پایا جاتا ہے. وہ اپنا گھر بھی زمین سے بالا بناتی ہے اور پاکیزہ اور صاف ستھری جگہوں پہ بناتی ہے. تو صاحب وحی کے گھروں کا جو کی رفت جو ہے, جو قرآن کریم میں مومنوں کے گھروں کے تعلق میں بیان فرمائی گئی کہ ان کے بالا گھر ہیں جو دور سے دکھائی دینے والے ہیں, یہ وہی مضمون ہے. انہوں نے یارشوں بیلے چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل ثمرات, پھر ہر پھل میں سے کچھ نہ کچھ کھا. فصلوں کی سبل رب کے زلولہ, اور تیرے اپنے رب کے راہوں پر یا اپنے رب کی راہوں پر کمال انکساری کے ساتھ چلتی رہ, اس پر انہی راہوں پر روانہ رہ ہمیشہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یخرج من بطونہا شرابن, اس کے نتیجے میں ان کے پیٹوں سے شراب نکلتی ہے, یعنی ایک ایسا پانی, ایسا محلول جسے پیا جاتا ہے. مختلف الوانہ, اس کے رنگ الگ الگ ہیں. فیہ شفاء للناس, اور اس میں بنی نوع انسان کے لیے شفا کے سامان ہے. ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون, اس میں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فکر ہیں بہت سے نشانات ہیں. ان کے رنگ کیوں مختلف ہیں, ان میں رنگوں کا شفا سے کیا تعلق ہے, یہ ساری باتیں میں پہلے بھی متوجہ کر چکا ہوں کہ اہم جی سائنسدانوں کا کام ہے کہ اس کی جستجو کریں, تحقیق کریں کہ شہد میں مختلف رنگ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں, ان کا بیماریوں سے کیا تعلق ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا فرماتا ہے پھر تمہیں وفات دے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ, اور تم میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ارض العمر کی طرف لوٹا دیا جائے گا, یعنی ایسی عمر جس میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے اور جب اس کے اعضاء انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں, ان میں ایک انحطاط اور کمزوری واقع ہو جائے اور ہونی شروع ہو جائے, یہاں تک کہ پھر وہ حواس بھی اس کے کیا کہتے ہیں مخبوط الحواس ہو جائے, مختل ہو جائیں. مختل تو زیادہ اور سمجھتے ہیں, اس کے حواس میں بھی توازن نہ رہے باقی, اور توانائی نہ رہے, نظر کمزور, قوت شامع کمزور, قوت سامع کمزور, تو تمام وہ چیزیں جو زندگی کا نشان ہیں وہ موت کی طرف مائل ہو جائیں. خود ابھی زندہ ہو اور یہ صلاحیتیں مر رہی ہوں, یہاں تک کہ وہ بیچارہ خام خواہ ڈھانچہ سا رہ جائے. وہ کون سا شعر ہے شفائزہ, اب ہم بھی جانے والے ہیں, سامان تو گیا ہیں, تاب و توان, ہوش و حواس, تاب و توان جا چکے ہیں سب, انشاء کا ہے. کہتا ہے ہوش و حواس, تاب و توان, ہوش حواس تاب طاقت اور توانائی جا چکے ہیں سب, اب ہم بھی جانے والے ہیں, سامان تو گیا, ٹانگا کھڑا ہے باہر ہے. اور کیسا خوبصورت نقشہ کھیتے اس زمانے کا, قادیوں بھی اس سے ہوا کرتا تھا, چلتے تھے نا تو سامان باندھ رہے ہیں ٹانگوں پہ, لگ گیا کہ جی سامان لگ گیا آ جاؤ اب تم بھی. تو وہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس کو اپنے رنگ میں انشاء نے بھی بیان کیا ہے, ایک فطری مضمون ہے. اچھا کسی کا ہوگا, کسی نے کیا ہے ایسی حرکتیں, شاید کیونکہ آزاد زندہ دل ہے کافی شرارتی, اس لیے میرا خیال تھا اس نے کیا ہوگا,
کسی اور کا ہے.
کون ہے وہ,
ذوق کا ہے یا سودا, میں دونوں میں سے کسی کا ہے.
اچھا
جی, حدی علی نے مجھے بتایا تھا
کہ وہ بھی نہیں پتا, پھر کیا فرق پڑا, یا تو پکا پتا ہوتا نا, ان کا بھی نہیں ہے. یاد ہے مومن کا ہے, یا اگر کلاسیکل شاعروں میں سے ہے تو پھر وہ ہیں, کیا یاد نہیں, چیک کرنا, وہاں پڑھا ہوگا, میری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہیں میں لکھا ہوگا کہیں. تو شاعر بے تعلق ہے, اس میں اصل مضمون ہے, مضمون بہت اچھا بیان کر گیا, ہوش و حواس تاب و تمام جا چکے ہیں سب, اب ہم بھی جانے والے ہیں, تمام تو گیا. کیا ٹانگے نہیں اچھا جی لکھا ہے لا یعلم بعد علم شیء وہی مضمون ہے حواس کے جانے کا تاکہ علم حاصل کرنے کے باوجود علم کھونا شروع کر دے اپنی انتہا سے مائل بتنزل ہو جائے اور جو کچھ اس نے پایا تھا وہ کھونا شروع کر دے یہ حالت ہو جائے ان ہو جائے تو ازل عمر کہلاتی ہے پھر وہ جب یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اسے ازل عمر کہتے ہیں ان اللہ علیم قدیر اللہ تعالی یقیناً صاحب علم ہے یعنی اس کا علم ہمیشہ رہنے والا ہے اس کا علم کبھی زائل نہیں ہوتا اور قدیر اور صاحب قدرت بھی ہے اس کی توانائی بھی نہیں جاتی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق مختلف قسم کے رزقوں کا بیان تھا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے مل لذین فضلوا بالراد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم بس وہ لوگ جنہیں رزق کی فضیلت عطا فرمائی گئی کیا وہ ان کو جو ان کے متحت ہوں یا ان کے غلام ہوں ان کو وہ رزق دے دیں گے یا ان کی طرف رزق لوٹا دیں گے فہم فی سوا اس حد تک کہ گویا وہ بالکل برابر ہو جائیں گے یعنی کمیونزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کا رد ہے کہ تم جو مرضی کوشش کر لو انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنے رزق میں دوسروں کو برابر کا شریک کر سکے اب یہ ایسا حتمی اعلان ہے جس کی سچائی ابھی ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس طرح کے نظام اپنے پورے عروج پر آ کر بھی یہ بات نہ پیدا کر سکا ان کے بڑوں کی تھاپ میں جو طاقت تھی انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ رزق اکٹھا کیا ان کے مقابل پر جن کے نام پر انہیں طاقت بخشی گئی تو فطرت انسانی کے خلاف کوئی دنیا کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی اس نے ضرور ناکام ہونا تھا اور جس میں چیلنج ہے بڑا پرانا اس زمانے کا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا افب نعمت اللہ یجہدون بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اپنی جنس سے جوڑے بنائے وجعل لکم من ازواجکم اور تمہارے لیے بنائے تمہارے جوڑوں میں سے بنینا وحفظا اس کا ترجمہ بنین کا عموماً بیٹے اور حفظہ کا مطلب پوتے کیا جاتا ہے مگر کیا عورتیں نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اور جب ازواج پیدا ہوئے ہیں اور ازواج دونوں طرف برابر لگتا ہے مرد کی طرف بھی اور عورت کی طرف بھی تو ان کا ذکر غائب کیسے ہو گیا اصل میں یا بنی آدم جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں لازماً لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں ترجمہ کرنے والے عموماً صرف ایک کر دیتے ہیں اور ان کو تو شاید ذہن میں ہو کیا مراد ہے لیکن جو ترجمہ پڑھنے والے ہیں باہر دوسرے لوگ ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف مردوں کی بات کرتا ہے ایک یہودی عالم نے ایک کتاب لکھی ہے عرب مائنڈ اس میں اس نے ان آیتوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کا خدا بھی صرف مردوں کی بات کرتا ہے تو عربوں کو جو بیٹوں کی عربوں کے دلوں میں جو بیٹوں کی اہمیت اور لڑکیاں بالکل بےمانی ہو گئی ہیں ان کے لیے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہی ان کی یہ ہے وہ غلط ترجمہ کرنے والوں کی وجہ سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں بات جانتے ہوئے بھی دھوکہ دیتے ہیں کھانے کی بجائے تو یہاں لفظ اصل حقیقت یہ ہے بنین سے مراد اولاد ہے اور حفظتن سے مراد صرف پوتے نہیں بلکہ دوسری نسل کی اولاد مراد یہ ہے کہ اولاد ہی پیدا نہیں کی بلکہ اولاد کے جاری رکھنے کے سامان عطا فرمائے ہیں جب ایک نسل سے اگلی نسل بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو صلاحیت ہے بڑھنے کی اور آئندہ اپنے جنس کو آگے بھیجنے کی اس کی طرف اشارہ ہے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں طیبات سے میں سے رزق عطا فرمایا. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ بس کیا وہ باطل پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اب باطل اور نعمت میں فرق وہی ہے جو سکر اور عنب میں ہے، جو دودھ اور فضلے میں ہے، جو پہلے بیان ہو چکا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو باطل اختیار کر لیتے ہیں اور اعلیٰ مقاصد جن کی خاطر کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سارا جھگڑا ہی رزق کا چل رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں، رزق کی خاطر جیتے ہیں لیکن عبادت اس کی کرتے ہیں جو رزق نہیں دیتا. عجیب بیوقوفی کی حد ہے اور ناشکری کی. رزق ان کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے، رزق پر اتنے حریص ہیں کہ اس کو کسی میں شریک نہیں کر سکتے کسی کو اس میں، اور جو رزق دیتا ہے اس کے شریک بنا دیتے ہیں. بہت زبردست دلیل ہے شرک کے خلاف، اور ان کی حماقت کو اس سے زیادہ ظاہر خوبصورت الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. یہ پاگل قوم ہے، خود رزق کی خاطر جیتے مرتے برا حال، اور جانتے ہیں کہ ایک قانون قدرت خدا کا جو ہے اس کے سوا رزق نہیں ملتا ان کو. عبادت اس کی، وہ مرغی کے مطلب کیا کہتے ہیں، انڈے کہیں اور کیا چیز کڑکڑ کی، ایک دوسرا ہے بیٹھیں کہیں اور انڈے کہیں. تو یہ بیٹھوں والا مضمون ہے کہ بیٹھوں پہ گرتے ہیں انڈے کہیں اور رہ جاتے ہیں. مگر بیوقوفی کی بھی حد ہے، جس سے رزق پاتے ہیں اصل تو یہ مراد ہے، اس کو چھوڑ کر جس سے نہیں پاتے اس کی عبادت کرتے ہیں. ولا یستطیعون اور کوئی طاقت بھی نہیں رکھتے کسی قسم کی، جو کچھ ان کے پاس سے نکل جائے اسے وہ ادا نہیں کر سکتے. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بس اللہ پر باتیں نہ بناؤ، اس کی مثالیں نہ دو. اللہ کے لیے جو مثالیں بیان کرتے ہیں تمہیں علم بھی کچھ نہیں، اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. اب مثال اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا ہم مثال دے سکتے ہیں تم نہیں دے سکتے، تو یہ دی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر ولا شئ. اللہ تعالیٰ ایک ایسے غلام کی مثال دیتا ہے جو کسی کی ملکیت ہو، لا یقدر ولا شئ، کسی چیز پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو. یہاں غلام تو ہوتا ہی وہ ہے جو ملکیت ہے، مگر مملوکن میں اس کا جائیداد کی طرح مملوک یعنی عبد ہونا نمایاں کر کے پیش فرمایا گیا ہے. یعنی اس نے کسی وہ کون سی جائیداد رکھ سکتا ہے جو خود جائیداد ہو؟ ایسا غلام جسے بیچا جا سکتا ہے، جسے خریدا جا سکتا ہے، اس کا سب کمایا ہوا بھی مالک کا بنتا ہے. تو ایسا ایک بے اختیار انسان لا یقدر ولا شئ، کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا. اس کی مثال وَمَّا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور اس کی مثال جسے ہم نے اپنی جناب سے رزق عطا فرمایا ہو، اور چونکہ وہ ہمارا غلام ہے اس لیے ہماری عطا سے خرچ کرنے کی اجازت رکھتا ہے اور ہم اسے خرچ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. یعنی جو دینے والا ہے وہ تو کہتا ہے میرے رزق کو خرچ کرو اچھی باتوں پر، اور اپنے رزق کو تمہارا رزق بنا رہا ہے. یہ ہے مضمون جو دنیا والے کے مقابل پر یہ آتا ہے. وہ لوگ ایسے ہیں ان کو رزق خدا دیتا ہے لیکن وہ غلام ہو جاتے ہیں کسی اور کے، اور جب دنیا کے غلام ہوتے ہیں تو رزق اچھی جگہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں رہتی ان کو. یہاں اصل معنی مملوک کا دنیا اور شیطان کی غلامی ہے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کے غلام ہو جائیں، شیطان کے غلام ہو جائیں، اس رزق کے غلام ہو جائیں جو خدا نے ان کو دیا تھا بطور مالک کے، ان کو ملکیت کے حقوق عطا فرمایا ساتھ، اور وہ اس کے غلام بن گئے، وہ بیچارے خرچ کہاں کریں گے اس کو؟ اس لیے ان لوگوں کی بھلائی پر خرچ کی توفیق کم ہوتی چلی جاتی ہے، یکسر نہیں بیٹھتی، مگر ایسے بھی ان میں ہیں جو کلیتاً اس رزق کے صحیح استعمال سے بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں، ان کو طاقت ہی نہیں رہتی کہ صحیح استعمال کر سکیں یا خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں. اس کی مثال اس کی دیکھو جو جسے ہم نے رزق عطا فرمایا، اور پھر رزق بھی وہ جو حسن ہے، اعلیٰ درجے کا رزق، جیسے شہد کی مکھی کو رزق حسن عطا ہوا ہے. فَوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس سے چھپ چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، اور کھلے عام بندوں کھلے عام بھی خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے، اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا رجلین، اور اس مثال کے علاوہ ایک اور مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مثلا رجلین، دو آدمیوں کی مثال. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ایک ان میں سے گونگا ہے، وہ کسی چیز پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے مالک پر بھی ایک بوجھ ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْر، جس طرف بھی وہ اس کا رخ پھیرے، اسے موڑے، جس طرف بھی اس کے وہ چلائے، لا يَأْتِ بِخَيْر، وہ بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، بھلائی لے کر واپس نہیں آئے گا. ایسا شخص جو گونگا اور بے وقوف ہو، اس کو اگر کام کے لیے بھیجوایا جائے تو جہاں بھی بھیجا جائے گا وہ بد بری خبر ہی لائے گا، کبھی پیسے برباد کرائے گا، کبھی کچھ کرائے گا. بعض بیچارے نوکر ایسے ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ان کا جب بھی کہیں کام ان سے لیں وہ نقصان ہی کر کے آتے ہیں. ہمارے بھی ایک ایسے صاحب تھے، ہمارے جو ایک دفعہ احمد نگر کی سبزی زیادہ ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ دکانوں پہ جب بیچو گے تو وہ تو بہت تھوڑے دام دیں گے، یہ سبزی کے دکاندار بہت تھوڑی قیمت دیتے ہیں. تو ایک سامنے فرش بچھا کے تو بیچ آؤ جا کے. سارا دن ہم نے مصیبت کھانے وغیرہ جو خود پکائے، سارے کام خود کیے، انتظار کے سبزی قیمت آئے تو ڈھائی آنے کی ساری سبزی. اس نے کہا میں نے بھی سوچا کہ آج دیکھیں گے دکاندار کے ساتھ مقابلہ کرتے. جو کہہ رہے تھے نا آٹھ آنے، میں کہتا ایک پیسے میں لے جاؤ. سارا دن بیٹھ کے اڑھائی آنے کا جو سودا کرنا ہے. تو اور بھی اس قسم کے ہم نے دیکھے ہیں تجربے. تو اللہ تعالیٰ کیسی پیاری پیاری ایسی مثالیں بھی آ رہی ہیں ان معنوں میں کہ روزمرہ انسان کے تجربے میں آنے والی باتیں ہیں. کچھ لوگوں سے کام لو، جب کام لو بیوقوفی کا کام ہی کریں گے. تو فرمایا یہ لوگ جو خدا سے جاتے ہیں یہ دنیا کے بھی نہیں رہتے، اور ایسے ان میں سے ہیں جو جب بھی کام کرتے ہیں کسی کام پر اختیار کوئی نہیں، کوئی عقل کوئی ہوش نہیں، وہ سارے کام بگاڑ دیتے ہیں. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ شخص اور وہ برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے؟ وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر قائم ہے. اب عدل کے حکم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی پہلی بات میں نے اس لیے کھولی تھی کہ آگے عدل آنے والا ہے.
ہاں پورا کرتے ہیں تو لوگ وہی صاف کر سکتے ہیں.
کون
صاحب عدل ہو گئے عمران خان وہ مقام پہ ہو سکتا ہے کہ عدل کا حکم دے سکے.
عدل کا جو مضمون ہے یہاں ویسے انصاف مراد نہیں ہے جو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر انسان انصاف کرتا ہے. یہاں عدل کا وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے نظام کائنات کے تعلق میں بیان فرمایا ہے. ہر چیز عدل سے پیدا کی ہے. تو جو گونگا ہو اور بے وقوف ہو اس کا توازن باقی نہیں رہتا. وہ کسی چیز میں توازن نہیں رکھ سکتا. تو یہ نہیں پتا کہ اس چیز میں فائدہ زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے. ہر چیز کو اپنے محل پر نہیں دیکھتا. تو یہ مراد ہے کہ جس کی عقل اس حد تک مختل ہو چکی ہو کہ وہ توازن کھو بیٹھے اور وہ توازن کر نہ سکتا ہو, وہ اور وہ شخص جو عدالت عدل کا حکم دیتا ہے, یعنی صرف صاحب عدل ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے, لوگوں کو عدل پر قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے, ان دونوں کا کیا آپس میں موازنہ بھلا؟ کوئی جوڑ نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہوا صراط مستقیم, اور عدل کا مضمون صراط مستقیم کا مضمون بھی ہے. وہ جو نہ دائیں طرف جھکے نہ بائیں طرف جھکے, اس میں کوئی کجی نہ ہو, وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے. تو یہ بے وقوف گونگا بہرا آدمی یہ ہمیشہ کجی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تبھی نقصان کے ساتھ آتا ہے. تو وہ شخص صراط مستقیم پر, جو شخص صراط مستقیم پر ہو, صاحب عدل ہو اور عدل کی تلقین کرنے والا ہو, وہ خدا کا بندہ ہی ہے اور دنیا کے بندوں کو یہ توفیق نہیں ملتی. اب وقت بھی ختم ہو گیا, ہو گیا نا, اور جو تلاوت کی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی. جزاک اللہ. باقی انشاءاللہ کل. آج تو اچھا اندازے کا پڑا گیا ماشاء اللہ, عدل ہو گیا ہے. اچھا بر موقع ہو گیا عدل میں. چلیں جی.